رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام في نمبر شيء فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جس نے یہ کہا اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلوا على الحبيب.
یا سیدی، 12 ربیع الاول کو جشن ولادت منانے کا اسلامی تصور ارشاد فرما دے.
12 ربیع النور شریف یہ تاریخ اسلام کا اہم ترین دن ہے، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس دن یعنی 12 ربیع النور شریف کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے. 12 ربیع النور شریف کو اللہ غفور عز و جل کے نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے. شاہ ایران کسرا کے محل پر زلزلہ آیا، 14 کنگورے گر گئے. ایران کا جو آتش کدہ 1000 سال سے شعلہ زن تھا بجھ گیا. دریا ساوا خشک ہو گیا، کعبے کو بجھا گیا، اور بت سر کے بل گر پڑے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا نقشہ کھینچتے ہوئے ہدایت بخشش شریف میں بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری حیبت تھی کہ ہر بت ہر تھرا کر گر گیا، حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں جہاں میں فضل و رحمت بن کر تشریف لائے، اور یقیناً اللہ اور رب العزت عز و جل کی رحمت کے نزول کا دن خوشی و مسرت کا دن ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی 12:11 سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت باعث خیر و برکت عالم شریعت پیر طریقت حامی سنت ماہی بدعت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، تم فرماؤ اللہ عز و جل ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان سب کے دھن دولت سے بہتر ہے. اللہ اکبر. عز و جل رحمت خداوندی پر خوشی منانے کا قرآن کریم حکم دے رہا ہے، اور کیا ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ عز و جل کی رحمت ہے؟ دیکھیے 12:17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں صاف صاف اعلان ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے. تو الحمدللہ میرے آقا میرے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان پر میرے ماں باپ قربان، میری جان قربان، میری اولاد قربان. یہ 12 ربیع النور شریف کو تشریف لے آئے اور ان کی تشریف آوری میں مسلمان خوشیاں مناتے تھے. الحمدللہ جب تلک یہ چاند تارے جھل ملانے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملانے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. سرکار کی آمد مرحبا، زندار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، آقا افتار کی آمد مرحبا، مدینے کے تاجدار کی آمد مرحبا، محبوب رب غفار کی آمد مرحبا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى علیہ والہ وسلم. صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی، کیا مروجہ انداز پر جشن ولادت صحابہ تابعین تبع تابعین کے ادوار میں بھی منایا جاتا تھا؟
میرے بھائی دیکھو، ہر کام جو ہے اس میں یہ دلیل نہیں لی جائے گی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے وہ کام کیا یا نہیں کیا. دراصل اصول یہ کہ ہر وہ کام جائز ہے جس کا اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع نہ فرمایا. تو مروجہ انداز جشن ولادت شریعت میں منع نہیں ہے. ارے ہر دور میں اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں اور اپنے اپنے انداز پر نظام چلتا ہے. اب مثال کے طور پر شروع کے دور میں میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مکان عالی شان میں چراغ نہیں ہوتا تھا، رات کو ظاہری طور پر روشنی کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا. پھر کچھ عرصے کے بعد اس چراغ کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن ظاہر ہے وہ چراغ ہی کی حد تک سلسلہ رہا، بجلی ایجاد ان دنوں نہیں ہوئی تھی. اب ہم ان بتیوں اور بلبوں کی روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان دنوں پنکھے بھی نہیں تھے، اب پنکھے کجا، اے سی کا سلسلہ، اے سی کا ڈبہ بھی اب پرانی چیز ہو گئی، اب تو سینٹرل اے سی کا نظام چل پڑا ہے، پوری پوری عمارتیں فل ایئر کنڈیشن ہوتی ہیں، پہلے گھوڑے اونٹوں کی سواریاں تھیں، اب جناب وہ ہوائی جہاز فضاؤں میں اڑتے ہیں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں چراغ تھا، پھر آپ بتیوں کی روشنی میں نہ بیٹھا دیں، پنکھوں سے بھی تمتو نہ فرمائیں، اے سی کو بھی اپنے گھر سے نکالا دے دیں. اس طرح کی ہزاروں مثالیں قائم کی جا سکتی ہیں کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں نہیں تھا، اب وہ سلسلہ ان چیزوں کا ہے اور ان کو کوئی منع کوئی بھی نہیں کرتا. آپ خود جو وسوسے کا اظہار تو فرما رہے ہیں، لیکن جو چیزیں میں نے عرض کی وہ آپ کے گھر میں بھی ہوں گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
صلو علی الحبیب محمد.
حضور سیدی، یہ تو آپ دنیائی مثالیں بیان فرما رہے ہیں، مگر یہاں پر دنیائی مثالوں کا کیا کام؟
دنیائی مثالیں جس نے دیکھیے قرآن پاک پڑھا ہوتا ہے یا حدیثیں پڑھی ہوتی ہیں، ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ قرآن و حدیث میں متعدد دنیاوی مثالیں دی گئی ہیں، موقع بہ موقع بہت ساری مثالیں دی گئی ہیں. جیسے کہ وہ صدقہ کیسے بڑھتا ہے، اس کی مثالیں وہ سب سنابل کے ساتھ اوپر نکلتی اور اس طرح. تو دنیاوی مثالیں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. چلیے اگر آپ دنیاوی مثالیں نہیں سمجھ پاتے، اس سے آپ کا میں صحابہ اکرام علیہ مجھے رضوان نے وہ دنیاوی انداز اختیار نہیں کیے جو آپ نے کیے ہوئے، ان کی اگر آپ بچت چاہتے ہیں تو چلو بھائی یہ بچ جائے ہمارا، ہم اے سی سے نکل نہیں سکتے، چاہے صحابہ اکرام علیہ رضوان نے ان کو استعمال نہ فرمایا، تو دینی مثالیں دے دیجیے. مسجد کی اگر مثال دوں تو یہ دنیاوی ہے دینی، یہ کوئی بتائے گا مجھے بھائی؟ اس کا بھائی تمہیں تشریف فرمائے، مسجد کی مثال دوں تو دینی کہلائے گی دنیاوی؟ دینی کہلائے گی نا. اب دینی مثال لے لیجیے، اس وقت آپ کی مسجدیں لینسر کی بنتی ہیں، ٹھیک ہے، کانکریٹ کی، اور اس پر کئی کئی منزلہ عمارات تعمیر ہوتی ہیں. مسجد نبوی کی شریف علی صاحب حق صلاۃ والسلام لینتر کی تھی. کیا لینتر کی تھی؟
نہیں.
تو مسجد نبوی کی شریف علی صاحب حق صلاۃ والسلام کے ستون عالی شان جو تھے وہ کھجور کے درخت کے تنوں پر تنے تھے, اور نہ اس پر فرش پر ماربل بچھا ہوا تھا, نہ آپ کے یہ موزائک ہوا ہوا تھا, نہ کارپیٹ تو کوئی تصور نہیں, مطلب یہ کہ کچی زمین شریف تھی اور چھت مبارک میں بالکل سادہ تھی, چھت تھی لینتر کی نہیں تھی. اب بتائیے کہ اب یہ جو مسجدیں آپ بنا رہے ہیں وہ دینی مثال ہے کہ یہ صحابہ کرام نے اسے مسجد نہیں بنائی تھی, اب آپ بھی نہ بنائیں. پھر یہ کہ اگر میں کہوں کہ اذان سے پہلے درود شریف, اذان سے پہلے درود شریف جو ہے وہ پڑھنا پیر ثواب ہے, تو پھر کوئی کہے گا مجھے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے کیا درود شریف پڑھا تھا اذان سے پہلے, یہ شاید کوئی کہے. میں ان سے بھی یہ مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ کیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مائک پر اذان دی تھی؟ تو جو بلال حبشی نے کیا وہ کہے گا کیا انہوں نے مائک پر اذان دی تھی؟ پہلے مائک پر اذان دی تھی, ٹھیک ہے. تو جب کیونکہ یہ تو دینی مثال ہے, مائک ایک دین کے کام کے لیے استعمال ہوا نا کہ اذان کی آواز آپ نے دور تک پہنچائی, جبکہ جماعت کے وجوب کے لیے علماء نے جو سلسلہ بتایا کہ اذان کی آواز جہاں تک پہنچنی ہو یہ بھی ایک مطلب صورت ہے. تو اب تو مائک کے ذریعے تو پوری دنیا میں آواز جا سکتی ہے ایک وقت میں. خود ہم باب المدینہ میں ہونے والا ہفتہ وار اجتماع جب انٹرنیٹ پر اس کو لیتے ہیں تو دنیا کے دوسرے ملک میں خود مطلب سنتا ہوں, اذان بھی ہوتی ہے. اس طرح مقصد یہ کہ مسجد تو دینی مثال ہے, مسجد یہ قرآن پاک کو لے لیجیے. آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ قرآن پاک چمڑے پر لکھا جاتا تھا, درخت کے پتوں پر چھلکوں پر تحریر کیا جاتا تھا. قرآن پاک کی آیتوں پر اعراب تو بہت مشہور ہے کہ اعراب حجاج بن یوسف نے لگائے, صحابہ کرام کے دور میں زیر زبر پیش نہیں لگے ہوئے. لیکن شاید یہ تھوڑوں کو پتا ہو کہ قرآن پاک کے جو حروف ہیں ان میں جو نقطے ہیں, با کے نیچے ایک نقطہ, تا کے اوپر دو نقطے, تا کے اوپر تین نقطے, جیم کے پیٹ میں نقطہ, ہا کے اوپر نقطہ ہو گیا تو خا بن گیا, عین بغیر نقطے کا سر پر اگر نقطہ سج گیا تو غین بن گیا. یہ آپ کو تعجب ہوگا, کوئی ثابت کر دے اگر آپ میں سے تو میں انشاءاللہ مان جاؤں گا کہ اس دور میں صحابہ کرام کے دور میں قرآن پاک میں کہیں بھی نقطے نہیں تھے, اور اب بغیر نقطے قرآن پڑھ کر کوئی دکھا دے کوئی نہیں پڑھ سکتا. اب تو حالات ایسے ہیں کہ ترقی بھی نہیں ہے. اب یہ دینی مثال ہے کہ قرآن پاک کے نقطے تو بعد میں علماء نے لگائے, بعد والوں نے, صحابہ کرام نے نہیں لگائے. اسی طرح یہ جو پرنٹنگ ہو رہی ہے اب, اور ایک سے ایک دیدہ زیب پرنٹنگ ہو رہی ہے, چھپائی ہو رہی ہے, یہ پریس کہاں سے بنی؟ نہ یہ کاغذات پر اس طرح لکھا جاتا تھا قرآن شریف خوشخطی کے ساتھ. یہ سب بات کی ایجاد ہے, یہ دینی مثالیں. تو صحابہ کرام کے دور میں نہ یہ قرآن شریف تھا, اور پھر بعض اوقات کوئی دلیل دو تو اگلا بولتا ہے بخاری شریف کی ہم کو دلیل دو. تو پہلے اس کی خدمت میں عرض ہے کہ پہلے یہ بتاؤ کہ کیا بخاری کس صحابی نے لکھی ہے؟ بھائی ایک تو بتاؤ بخاری کی دلیل تو مانگ رہے ہو, کس صحابی نے لکھی ہے؟ یقیناً کسی صحابی نے نہیں لکھی, بخاری تو بہت بعد میں لکھی گئی. اسی طرح آپ بولو سیاہ ستہ کی دلیل دو, سیاہ ستہ بھی یہ سب بعد میں مدون ہوئی ہے. سیاہ ستہ یہ چھ حدیث کی کتابوں کا مجموعہ ہے جو سند کے اعتبار سے, سند کے اعتبار سے قرآن پاک کے بعد بخاری شریف کا نمبر ہے. سند کے اعتبار سے قرآن پاک کے 30 پارے یہ بعد میں ہوئے, جیم ہا اور لام لا کا کوئی کا وقت کا یہ علامت سب بعد میں لکھی گئی. تو جس طرح قرآن پاک کے 30 پارے ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے بخاری شریف کی بھی 30 پارے ہیں, اور یہ بعد میں لکھی گئی, اور کسی نے بخاری شریف کی مخالفت نہیں. یہ بھائی یہ نئی چیز ہے, اگر یہ کوئی اچھا کام ہوتا تو صحابہ کرام کر کے جاتے, تم لوگ کیوں کر رہے ہو؟ نہیں چاہیے بخاری شریف, نہیں چاہیے مسلم شریف, نعوذ باللہ, کوئی بھی نہیں کہتا. تو آخر جشن ولادت صحابہ کرام نے موجودہ انداز میں نہیں تھا تو یہ آپ کو نہیں چاہیے. اذان سے پہلے درود شریف صحابہ کرام کے دور میں مروج نہیں تھا تو یہ آپ کو نہیں چاہیے. تو پھر آپ کو بخاری شریف کیوں چاہیے؟ پھر چھپا ہوا قرآن شریف کیوں چاہیے؟ اسپیکر پر اذان دینا آپ کو کیوں چاہیے؟ مائک پر خطبہ دینا آپ کو کیوں چاہیے؟ مائک پر آپ کا خطاب وہ بھی اردو زبان میں کیوں چاہیے؟ عربی میں خطاب کریں، عربی میں بیان کریں، وہ تو صحابہ کرام کو عربی میں بیان ہوتا تھا، یہ بھی نئی چیز ہوگی نا. اردو زبان ان دنوں واللہ اعلم تھی یا نہیں تھی اس انداز پر. تو اس طرح بہت ساری باتیں جو ہے پھر تو یہ بہت پیچھے چلے جائیں گے. ان مانوں کا کہ بہت ساری چیزیں تھیں جو اس دور میں نہیں، اندھیرے میں بیٹھے رہے چراغ چمکماتا رہے گا اور نمازیں پڑھتے رہے تلاوتیں کرتے رہے. تو بہرحال میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سے بھائیوں، قاعدہ یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں فلاں چیز تھی اور فلاں چیز نہیں تھی، یہ قاعدہ نہیں. قاعدہ یہ ہے کہ شریعت نے منع کیا یا نہیں، شریعت نے منع کیا ہے تو منع، شریعت نے اجازت دی ہے تو اجازت ہو، شریعت نے خاموشی اختیار کی تو جائز ہو، مباح. اس لیے موجودہ انداز جو ہے جشن ولادت کے منانے کا، اس میں بعض شرعی عضلات بھی پائی جاتی ہیں، اس کا بھی انتظام ہے. تو جو غلط کرتا ہے وہ غلط ہے. مثلاً بعض لوگ موسیقیاں بجاتے ہیں جشن ولادت کے موقع پر، جو جلوس نکلتے ہیں وہ موسیقی بھی بجاتے ہیں. تو یہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، جٹ قسم کے ہوتے ہیں، وہ سمجھدار لوگ ایسا نہیں کرتے. موسیقی اگر بجاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، حقوق عامہ طلب کرتے ہیں جو لوگ وہ بھی غلط کرتے ہیں، اور جو شریعت سے نہ ٹکرانے والے انداز میں یہ کام کرتے ہیں وہ اچھا کرتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں اگر مثال دینے جائیں تو بہت ساری چیزیں. اب یہ کہ سب سے گنبد شریف کی زیارت کس نے کی ہے؟ گنبد خضرا کی، سبحان اللہ، کتنے عیسائی میں یاد کر سب سے گنبد کی ہے نا مدینہ شریف میں جا کر. تو کوئی ثابت کر دیں کہ صحابہ کرام کے دور میں سبز گنبد تھا تو خوشی خوشی آپ سبز گنبد کی تو زیارت کر رہے ہیں. صحابہ کرام کے دور میں تو سبز گنبد تھا نہیں، بلکہ شروع میں جب گنبد بنا بھی صدیوں کے بعد بنا ہے تو وہ بھی سفید تھا، سفید بھی رہا ہے، پیلا بھی رہا ہے، اور رنگ برنگی بھی رہا ہے، جس کو آپ لوگ ٹیکنیکلر بولتے ہیں. اب کچھ عرصے سے سبز، اس لیے وہ گنبد خضرا بھی نہیں تھا. مینار مسجد نبوی شریف کے منارے وہ بھی نہیں تھے. مسجد نبوی شریف مختصر سے رقبے پر تھی اور اس کی توسیع ہوتے 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 اب پورا قدیم مدینہ مسجد نبوی شریف میں آ گیا. خیر اس کی حدیث شریف میں نشان، اس کے علاوہ وہ اپنے اشارے موجود ہیں کہ مسجد نبوی شریف یہاں سے یہاں چلی گئی، یہاں سے یہاں بھی بڑھ گئی، مثالیں تب بھی وہ مسجد نبوی ہی ہے، ترقی ہے مثالیں. تو بہرحال یہ کہ صحابہ کرام کے دور میں اگر نہیں تھی تو پھر سراحتر اس کی اجازت موجود ہے. لیکن اور بہت ساری باتیں جیسے گنبد خضرا کی یا مناروں کی اجازت سراحتن نظر نہیں آ رہی، یعنی کہ صاف الفاظ میں. اسی طرح میں نے اور چند آپ کو مثالیں دی، بہت ساری ایسی مثالیں. مسجد نبوی میں جو محراب شریف ہے، پہلے محراب بھی نہیں تھی امام کے کھڑے ہونے کی، اور آج شاید ہی کوئی مسجد ایسی ہو جس میں محراب نہ ہو. امام کے کھڑے ہونے کی جو جگہ ہے نا اس کو محراب بولتے ہیں، تاخنما جو ایک مطلب ہوتا ہے، یہ پہلے نہیں تھی لیکن اب ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو کھجور کے تنے سے ستون حنانا سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، پھر ممبر بنایا گیا، مگر ممبر وہ لکڑی شریف کا تھا، وہ ممبر شریف. اب ممبر شریف جو ہے وہ مسجد نبوی شریف میں بھی جس طرح کا ہے آپ نے زیارت کی ہوگی، اب وہ لکڑی کا تو نہیں. اسی طرح اور مساجد میں بھی لوگ ماربل کا اور طرح طرح کا ممبر شریف بناتے ہیں خطیب کے لیے، سب جائز، شریعت سے نہیں ٹکراتے، شریعت سے منع نہیں کیا. تو اس لیے وسوسوں پر نہ جائیں بلکہ دھوم دھام سے جشن ولادت منائیں، نیتیں فرمائیں، تو انشاءاللہ ثواب ہی ثواب ہوگا. کہ علماء کرام نے اس کے بڑے فضائیں بیان کی ہیں، چنانچہ شیخ الاسلام حضرت علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی النعمۃ الکبریٰ صفحہ 12 پر نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے فرمایا، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ادب و تعظیم کے ساتھ حاضری دینے والے کا ایمان سلامت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
صلوا على العبيد صلى الله تعالى على محمد.
یہ ارشاد فرمائیے کہ مجھے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوئے کافی عرصہ گزر گیا. شروع شروع میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماعی ذکر و نعت میں شرکت کی سعادت ملتی تھی. ایک بڑا ذوق اور بڑا سرور کی کیفیت نصیب ہو جاتی تھی. لیکن اب ایسی کیفیت نہیں ملتی کہ اجتماعی ذکر و نعت میں جائیں تو مطلب وہ رونا آ جائے, وہ ذوق آ جائے, وہ شوق آ جائے, وہ کیف و مستی جو پہلے تھی اب نہیں ہے. تو آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ اجتماعی ذکر و نعت کا انداز کیا بدل گیا ہمارا؟ برائے کرم اس کا حل ارشاد فرمائیں.
انداز تو اگر بدلا بھی ہے تو اس میں مزید ترقی ہوئی ہے. پہلے اجتماع میلاد جو تھا دعوت اسلامی کے تعلق سے اگر کہیں, جب دعوت اسلامی شروع نہیں ہوئی تھی, لیکن ظاہر دعوت اسلامی کے اولین خادموں میں سے تو آپ مجھے تسلیم کریں گے, تو کئی بار ایسا ہوا کہ بارہویں شب کو میرے شریف خانے پر وہ اجتماع میلاد ہی کہہ لیجیے نہ کھولی ہوتی تھی, ہم لوگ رات بھر سلسلہ ہم رکھتے تھے, یعنی میرے گھر پہ رکھا کبھی, آپ کے گھر پہ رکھا کبھی, اس کے گھر پہ رکھا, اس پر ہم کرتے تھے. پھر دعوت اسلامی سلسلہ شروع ہوا تو اسلامی بھائی ایک دم بڑھنے لگے, تو پھر ہم نے جیسے کسی کا حال کسی کے بڑے بڑے کمرے لیے لوگوں کے, کہ آپ کے گھر پہ ہم کو کرنا تو آپ کا جو بڑا حال ہی, تو بعض بےچارے وہ اہل محبت ہوتے تھے, وہ ہم کو لنگر بھی کھلاتے تھے اور اس طرح وہ ترکیب بنتی تھی. پھر یہ بڑھ گیا مزید, تو ہم نے کبھی جیسے کہ وہ ڈرک کالونی میں بھی کیا, کسی کی وہ مارکیٹ کی چھت پر ایک بار کیا تھا جشن ولادت. بعض علاقوں میں جا کر مختلف علاقوں میں ہم نے اس طرح جشن ولادت منایا. پھر اور پبلک بڑھتی چلی گئی, لوگوں کا ایک دم رجحان ہو گیا اس طرف. ہم نے یہ اجتماع میلاد باب المدینہ لی مارکیٹ کے قریب ایک مشہور گراؤنڈ ہے, اس ککری گراؤنڈ کے نام سے مشہور ہے, اگرچہ اس کا نام آفیشلی یہ نہیں ہے, محمد علی جوہر پارک ہے اس کا نام, لیکن مشہور یہ ککری گراؤنڈ. ککری گراؤنڈ میں ہم نے یہ شروع کیا. یہ بڑھتے بڑھتے وہ اطراف میں ہر جگہ سری سر ہوتے, اور میرا گمان غالب ہے کہ اغلب گمان ہے کہ اس رات بارہویں شب کو دنیا میں کہیں بھی اتنا بڑا اجتماع میلاد نہیں ہوتا. تو یوں مطلب میں کیا کہ فرق تو پڑا ہے لیکن عروج کی طرف ہے فرق, تنزل کی طرف نہیں. اور پہلے محنت کے جیسے کہ وہ گھر میں ہوتا تھا, اب تو بڑا بہت بڑا منچ لگتا ہے اور ہزارہ ہزار عاشقان رسول اس میں جمع ہوتے ہیں. اب یہ کہ دوست کا جہاں تک تعلق ہے نا, تو یہ آدمی کا قلب جو ہے نا یہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے, کبھی ذوق آتا ہے, ذوق بڑھتا ہے, کبھی گھٹتا ہے, کبھی رقت تاری ہوتی ہے, کبھی نہیں ہوتی. اسی طرح کی ایک مذہبی بہار میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. چنانچہ ایک عاشق رسول کا کچھ اس طرح بیان ہے, شب عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ککری گراؤنڈ باب المدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کی طرف سے منعقد کردہ بڑی رات کے غالباً دنیا کے سب سے بڑے اجتماع میلاد میں ہم چند اسلامی بھائی حاضر ہوئے. بس سبھی نے تذکرہ ایک اسلامی بھائی کہنے لگے, دعوت اسلامی کے اجتماع میلاد میں پہلے کافی سوز و رقت ہوا کرتی تھی, اب وہ بات نہیں. یہ سن کر دوسرا بولا, یار آپ کی یہاں بھول ہو رہی ہے, اجتماع میلاد کی کیفیت تو وہی ہے مگر ہمارے دنوں کی کیفیت پہلے کسی نہیں رہی. ذکر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے بدل سکتا ہے, ہماری ذہنیت تبدیل ہوئی ہے. اگر آج بھی ہم تنقید کی خشک وادیوں میں بھٹکنے کے بجائے بسد عقیدت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسین تصور میں ڈوب کر نعت شریف سنیں تو انشاءاللہ عز و جل کرم بالا کرم ہوگا. پہلے اسلامی بھائی کا شیطانی وسوسوں پر مبنی غیر ذمہ دارانہ اعتراض اگرچہ قدموں کو متزلزل کر کے بوریت دلا کر اجتماع میلاد سے محروم کر کے واپس گھر پہنچانے والا تھا, مگر دوسرے اسلامی بھائی کا جواب سر کروڑ مرتبہ کہ وہ نفس لوامہ کو جگانے والا شیطان کو بھگانے والا تھا. چنانچہ وہ جواب بے ثواب تاثیر کا تیر بن کر میرے جگر میں پیوست ہو گیا. میں نے ہمت کی, قدم اٹھائے اور اجتماع میلاد کے وسط میں جا پہنچا اور عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر جم کر بیٹھ گیا. اور نعتوں کے پرکیف نغموں میں کھو گیا. صبح صادق کا وقت قریب آیا, سب اسلامی بھائی صبح بہارا کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. اجتماع پر ایک وجدانی کیفیت طاری تھی, ہر طرف مرحبا کی دھومیں مچی تھی. شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں درود و سلام کی گلدستے پیش کیے جا رہے تھے. عاشقان رسول کی آنکھوں سے سائل اشک رما تھا, ہر طرف سے آہوں اور سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی. مجھ پر بھی عجیب کیفیت اور مستی طاری تھی. میری گناہگار آنکھوں نے ہر طرف ہلکی ہلکی بندکیاں اور خوشگوار خبار برستی دیکھی. گویا سارے کا سارا اجتماع بارہ رحمت میں نہا رہا تھا. میں سر کی آنکھیں بند کیے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسین تصور میں گم, درود پاک اور صلاۃ و سلام پڑھنے میں مشغول تھا. یکایک دل کی آنکھیں کھل گئی. سچ کہتا ہوں, جس کا جشن ولادت منایا جا رہا تھا اسی شہنشاہ امم نور مجسم نبی محترم رسول محتشم حبیب رب اکرم شاہ بنی آدم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سرابا گناہگاروں سزا بار ذم پر کرم والا کرم فرما دیا اور مجھے اپنا جلوہ زیبا دکھا دیا. دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. واقعی اس اسلامی بھائی نے بالکل سچ کہا تھا کہ دعوت اسلامی کا اجتماع میلاد تو حسب سابق سوز و رقت والا ہی ہے, مگر ہماری اپنی کیفیت بدل گئی ہے. اگر ہم متوجہ رہیں تو آج بھی ان کے جلوے عام ہیں. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدائے پور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے, کوئی آیا پا کہ چلا گیا, کوئی عمر بھر ہی نہ پا سکا, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے کی بات ہے. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
علیہ وسلم. پیارے باپا جان, جشن ولادت کے سلسلے میں چند مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے.
مرحبا یا مصطفیٰ کے 12 حروف کی نسبت سے جشن ولادت کے 12 مدنی پھول قبول فرمائیے. جشن ولادت کی خوشی میں مسجدوں, گھروں, دکانوں اور سواریوں پر, نیز اپنے محلے میں بھی سبز سبز پرچم لے رہیے, خوب چراغا کیجیے, اپنے گھر پر کم از کم 12 بلب تو ضرور روشن کیجیے. 12ویں رات کو دھوم دھام سے اجتماع ذکر و نعت کا انعقاد کیجیے, اور صبح صادق کے وقت سبز سبز پرچم اٹھائے درود و سلام پڑھتے ہوئے اشکبار آنکھوں کے ساتھ صبح بہارا کا استقبال کیجیے. 12 ربیع النور شریف کے دن ہو سکے تو روزہ رکھ لیجیے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیر ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے تھے. ہاں تو تبدیل ہو رہا تو یہ سنو, حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیر کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا, کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے, تو ارشاد فرمایا اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور آپ نے یہ دوسری تیسری مرتبہ صحاح ستہ کا تذکرہ فرمایا ہے, صحاح ستہ سے کیا مراد ہے؟
صحاح ستہ معنی 6 صحیح کتابیں. یہ مطلب محدثین کی اصطلاح کہہ لیجیے اس کو, کہ محدثین جو انہوں نے چھاٹیاں کی اور یہ ترتیبیں کی, احادیث کی ترتیبیں بہت ساری کی ہیں, سب صحابہ کرام کے دور میں کچھ بھی نہیں تھا اس کا, کون سی صحیح ہے کون سی حسن ہے، کون سی غریب ہے، کون سی ضعیف ہے، حدیث مطلب حدیث کی اقسام. اور جو اگر صحیح حدیث نہیں بھی ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط ہے، صحیح یا غلط کی نتیج یعنی کہ جز کے طور پہ نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث کی سب سے سمجھو کہ یہ صحت کے اعتبار سے اس کو مانا جاتا ہے صحیح حدیث. تو یہ اسناد کی اور یہ محدثین کی اصطلاحات ہے. تو یہ سیاہ ستہ چھ کتابیں، چلیے آپ چاہے تو لکھ لیجئے، تو میری غلطی ہو تو مجھے سمجھا بھی دیجیے گا. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ چھ ہوں گے، یہ سیاستہ کے ساتھ مسلم شریف بھی سیاستہ میں سے جو یعنی کہ مستند ترین کتب میں اس کا شمار ہے حدیث کی.
میرا یہ اس کے علاوہ اگر کوئی اور حدیث ہمیں بیان کرے تو ہم نہ مانیں.
میں نے کہا کہ وہ صحیح حدیث نہ ہونا کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط ہے، صحیح یہ ایک اصطلاح ہے، بلکہ خود ان صحیحین میں جیسے بخاری شریف کی بھی بعض احادیث، بخاری شریف میں افضل تو وہ جو صحیح کا جو محدثین کرام کے نزدیک جو صحیح کی تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، اس کے معیار پر یعنی کہ ہر محدث نے اس کو تسلیم بھی نہیں کیا بخاری شریف کی ہر حدیث کو، یہاں تک کہ علامہ جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ جو مطلب یعنی کہ بڑے نقاد محدث گزرے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، بزرگ تھے اہل علم سے، یہ بہت زیادہ ڈیپ جاتے تھے اس کے اسناد میں، تو انہوں نے بعض احادیث بخاری کی ان کو بھی انہوں نے موضوع قرار دیا، لیکن دوسرے محدث نے رد فرمایا. تو یہ ایک الگ بحث، اسی طرح دیگر سیاح کی کتب میں بھی بعض حدیث ضعیف بھی مل جائیں گی. تو حدیث شریف جو ہے نا یہ اس کی قسمیں جیسے حرام حلال عقائد اور یہ ثبوت جو ہے، تو یہ جیسے وہ صحیح حدیث سے لیا جاتا ہے. اچھا اب جیسے فضیلت ہے، فضیلت یا ترغیب و ترہیب بولتے ہیں، انہیں رغبت دلانا اور ڈرانا، تو یہ ضعیف درجے کی حدیث بھی اس میں کام آ جاتی ہے. موضوع حدیث نہیں مانی جاتی، موضوع کا مطلب ہی بناوٹی ہوتا ہے گھڑی میں، اور حدیث گھڑنا یہ تو حرام ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ مفہوم ہے اس حدیث شریف کا کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا، یہ گناہ کا کام ہے حدیث گھڑنا. لیکن لوگوں نے بہت گھڑی حدیث ہے، بے شمار گھڑی ہر دور میں گھڑتے ہیں، آج کل بھی گھڑ رہے ہیں، لیکن اب اوسے محدثین نہیں رہے. پہلے کے دور میں محدثین جیسے محدثین نہیں رہے، مجتہدین نہ رہے. خود میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ صدیاں گزر گئی کوئی مجتہد نہیں آئے دنیا میں، صدیاں تو یہ کہ 100 کے لگ بھگ مجتہدین ہوئے. مجتہدین مجتہد بھی ایک بہت بڑا عالم ہوتا ہے. سیدنا امام قسطلانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں اور ولادت بعد سعادت کے ایام میں محفل میلاد کرنے کے خواص سے یہ امر مجرب یعنی تجربہ شدہ ہے کہ اس سال امن و امان رہتا ہے اور ہر مراد پانے میں جلدی آنے والی خوشخبری ہوتی ہے. اللہ رب العزت اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جس نے ماہ ولادت کی راتوں کو عید بنا لیا. یہ ارشاد جو ہے المواہب اللدنیہ جلد اول صفحہ 148 پر. نمبر دو، یہ مدنی پھول جو میں عرض کرا تھا، یہ جو عرض کیے گئے نمبر ایک کے ذمہ لگے. نمبر دو، کعبۃ اللہ شریف کے نقشے ماڈل میں معاذ اللہ کہیں کے گڑیوں کا طواف دکھایا جاتا ہے. یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں باب المدینہ میں اس طرح کے مطلب ماڈل بہت آمد میں کیے جاتے ہیں، تو اس میں کہیں کہیں گڑیوں کا طواف دکھایا جاتا ہے. یہ جائز نہیں ہے کہ زمانے جاہلیت میں کعبۃ اللہ شریف میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تکریما کے بعد کعبۃ المشرفہ کو بتوں سے پاک فرما دیا، لہذا نقشے میں بھی بت یعنی گڑیاں نہیں ہونی چاہیے. اس کی جگہ پلاسٹک کے پھول رکھے جا سکتے ہیں. یا یہ آپ کا بتا دوں کہ طواف کعبہ کے منظر کی تصویر جس میں چہرے واضح نظر نہیں آتے اس کو مسجد یا گھر وغیرہ میں لگانا جائز ہے. ہاں، جس تصویر کو زمین پر رکھ کر کھڑے کھڑے دیکھنے سے چہرہ واضح نظر آئے اس کا آویزاں کرنا ناجائز و گناہ. نمبر تین, ایسے باب یعنی گیٹ لگانا جائز نہیں جن میں مور وغیرہ بنے ہوئے ہوں. جانداروں کی تصاویر کی مذمت میں دو احادیث مبارکہ سنیے اور خوف خداوندی سے لرزیے. نمبر ایک, رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو. نمبر دو, جو کوئی تصویر بنائے گا جاندار کی, اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک عذاب دیتا رہے گا جب تک اس تصویر میں روح نہ پھونک دے, اور وہ اس میں کبھی بھی روح نہ پھونک سکے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد.
مولانا صاحب, معذرت کے ساتھ ایک سوال کرتا ہوں. ابھی تو آپ فرما رہے ہیں کہ تصویر ناجائز ہے, جبکہ آپ کی تصویر بھی تو اسکرین پہ نمایاں طور پر آ رہی ہے, اس کے متعلق ارشاد فرمائیے.
بہت اچھا سوال کیا آپ نے. کبھی آپ نے آئینہ دیکھا ہے؟
جی
دیکھا ہے نا.
جی
اب آئینہ سارے توڑ دو, آئینے میں تو نمایاں نظر آتا ہے چہرہ. تو میرے بھائی, تصویر اور چیز ہے اور اسکرین پر نظر آنا اور چیز ہے. جیسے میں آئینے کی آپ کو مثال دی, تو جب تک یہ اسکرین پر نظر آ رہی ہے نا مووی, جو ہے نا یہ مووی کو علماء نے جو جواز کا حکم لگایا بہت سارے علماء نے اس کو جائز کا, تو اس میں وہ اسی طرح کے فرق کرتی جیسے غزالی دورہ امام حضرت علامہ قاضی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ, یہ بھی مووی کی جواز کے تائید ہے. ان حضرات میں یہ مطلب کہ یہ وہ تصویر نہیں ہے مووی جو ہے. ہاں اگر اس کی آپ پرنٹ آؤٹ کر لیں گے نا, اس کی تصویر اس کی پرنٹر سے نکال لیں گے, اب یہ تصویر ہے, یہ رکھنا چاہیے. تو اس لیے میری تصویر جو اسکرین پر ہی آپ دیکھا کریں, کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کی پرنٹ آؤٹ کریں, یہ پھر وہ تصویر ہو جائے. جیسے کہ بعض لوگ, یہ تو مووی تو اب شروع ہوئی ہے میری, بعض لوگوں نے میری تصویریں وہ فوٹو کی دکانیں ہوتی ہیں ان پر باقاعدہ بکتی ہیں, مجھے آئی ہیں کہ دیکھو یہ آپ کی تصویر فلاں جگہ بک رہی ہے 20 روپے کی فوٹو اسٹوڈیو. اسی طرح یہ موبائل فون کے ذریعے میری بہت ساری لوگوں نے موویاں اتار دی, منع کرنے کے بعد اتارتے رہتے, تو 300-500 کی موویاں بکی. بتاتے تھے ایک صاحب نے بتایا وہ سورس کھول دے, بولا میں ایک کے بعد 100 روپے کی مووی لے آئے. تو اس طرح یہ طرح طرح کی موویاں بکنے لگی تھی. تو ہم نے پھر ذہن بنا کہ جب ہے ہی جائز, اب یہ طرح طرح کی مناسب نامناسب وہ تصویریں پھر انٹرنیٹ پہ لوگوں نے چڑھا دی میری تصویریں, تو اس لیے مکتبہ ہی کیوں نہ مطلب پیش کرے اس کو. اور اس طرح ایک نیکی کی دعوت کی مزید دھومے میں سے کہ اب آڈیو کے سیٹ کی طرف رجحان بہت کم ہے, اب لوگ ویڈیو سننے لگے اور ویڈیو سے فوائد بھی ہوتا ہے. کتنا بھائی نے صبح اجمال نے یہ بتایا مجھے کہ ایک عربی مقامی جو ہے وطنی, وہ ان کا ہماری دکان پر آنا جانا ہے. میرے والد صاحب نے ان کو مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ ویڈیو کیسٹ ٹی وی کی تباہ کاریاں توفتن پیش کی. اب یہاں کے بے شمار عربی حضرات ہیں کہ پاکستانیوں سے کاروباری تعلقات کی وجہ سے اردو بول لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں, تو وہ بھی انہی میں جیسے پاکستانیوں سے مراسم ان کے کافی ہیں, تو اردو یہ ان کے گھر والے کچھ نہ کچھ سمجھ لیتے ہیں. تو خیر یہ سیٹ لے گئے. پھر کچھ دن کے بعد جب دوبارہ دکان پر تشریف لائے تو انہوں نے ہم کو حیرت میں ڈال دیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیسٹ ہم نے گھر میں چلائی, گھر والوں نے بھی دیکھا, میرے بچوں کی امی نے بھی دیکھا, اور وہ جب ٹی وی کی تباہ کاریاں انہوں نے سنی تو ان پر بہت اثر ہوا. دیکھیں عربی اسلامی بھائی جو کوئی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اردو نہیں بول سکتے نہ جانتے ہیں, لیکن الحمدللہ ٹوٹی پھوٹی جاننے کے باوجود یہ الحمدللہ انہوں نے, تو یہ فوائد اس طرح کے اور بہت سارے فوائد سامنے آ رہے ہیں. یہاں تک کہ حیدرآباد بابو اسلام سندھ کے ایک مدنی منع جو اپنے مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں, یہ آتے جاتے تھے تو راستے میں کوئی ایسا محلہ ان کا ہوگا, وہاں کچھ کفار رہتے ہوں گے, تو وہاں وہ 6 نوجوانوں کا ایک ٹولہ تھا گروپ, وہ وہاں گپ شپ کے لیے بیٹھتا تھا. تو یہ اس مدنی منڈے پر آوازیں کرتے تھے, کیونکہ اس کا اولیاء امامہ شریف سفید لباس, لیکن یہ مدنی منڈا ان کو خاص لفٹ نہیں کرواتا تھا. اسی طرح ایک بار جب انہوں نے آوازیں کسی ہو مدنی منڈے پر, تو مدنی منڈا ان کے پاس چلا گیا اور اس نے مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ ایک مووی, ایک ویڈیو کیسٹ ان کو تحفے میں پیش کر دی. اس کو دیکھ لیا اور یہ ہنستے رہے مذاق اڑاتے رہے, اس نے پرواہ نہیں کی, یہ مدنی منڈا آگے نکل گیا. دوسرے دن جب مدنی منڈا وہاں سے گزرا تو بجائے مذاق اڑانے کے انہوں نے اس مدنی منڈے بولا ادھر یہ چلا گیا, بولا کہ تم نے تو کمال کر دیا, ہم کو کیسی کیسٹ دے دی, اس کو ہم نے دیکھا تو ہمارے تو 14 سبق روشن ہو گئے. یہ محاورہ ہے, یعنی کہ ہمارے تو 14 سبق روشن ہو گئے اور ہمارے دل میں جہاں اسلام کی نفرت تھی وہاں اب اسلام کی محبت موجے مار رہی ہے. مہربانی کر کے جلدی کرو اور ہم کو تم کلمہ پڑھا کر مسلمان. الحمد للہ 6 کے 6 اس مدنی منڈے کے ہاتھوں مسلمان. اب بتائیے کہ اس مووی کے کتنے فوائد, کتنی برکت. الحمد للہ یہ اپنے ویڈیو کے سٹ ہوگی تو یہ مذہبی بیان میں تھا, شادیوں میں ہو یہ بےہودہ رسموں میں چلاتے ہیں, مردوں عورتوں کے اختلاط کے ساتھ مووی بناتے, یہ تو ہے, اس سے تو ہم کو اختلاف ہے, یہ تو ہے ہی غلط.
آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سی ویڈیو سیڈی تھی جس نے ایسا مدنی انقلاب برپا کیا کہ جسے 6 غیر مسلم اس مدنی منڈے کے ہاتھوں مسلمان ہو گئے. جاننا چاہیں گے اس کا نام ہے دیدار امیر نبی.
واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی العبید
محمد. ارشاد فرمائیے کہ اگر آپ کی وی سی ڈی کے ذریعے کسی نے آپ کی تفصیل پرنٹ آؤٹ نکالی تو اس کا گناہ کس کے سر ہوگا؟
نکالنے والے سر. اگر آپ بولو کہ بھائی آپ پر گناہ ہوگا, مجھے گناہ گار کرو, تو کس سے ہوگا؟ آپ سوچے تو بھائی اللہ کے بندے, چلو اب میں مووی نہیں بنواتا, جیسے ہی میں گزر رہا ہوں کسی نے تصویر کھینچ لی تو مجھے آپ بولو گے برقع پہن لو آپ کی تصویر لوگ کھینچ لیتے, تو ایسا مجھ پر تو گناہ نہ ڈالا جائے. نکالے گا وہ غلط کرے گا, یہ تو پھر کوئی بھی گناہ سے نہیں بچ سکتا. آج کل تو مووی سے کیسے بچ سکتے ہیں بھائی, آپ کے یہاں ایمان میں تو جو بھی جتنی بھی سپر مارکیٹیں جو نمایاں سپر مارکیٹیں ہوتی ہیں معیاری, سب میں موویاں بنتی ہیں. دوسرے اسٹور ہوتے ہیں ان میں موویاں بنتی ہیں, میرا خیال ہے نائی کی دکان میں موویاں بنتی ہوں گی, شاید بڑی بڑی مسجدوں میں موویاں بنتی ہوں گی. بھائی کوئی ایسی مسجدیں بھی ہیں یا مووی بنتی ہو؟
جی ہاں
ہے نا, مسجدوں میں تو موویاں بن رہی ہیں. تو وہ مووی سے تو ایئرپورٹ پر مووی, یہاں تک کہ پاکستان میں ریلوے اسٹیشنوں پر مووی, اور وہ موٹر وے پر جو وہاں بھی گاڑیوں میں موویاں بنتی ہیں. اچھا, اور ہائی سپر ہائی وے باب المدینہ سے حیدرآباد اگر کوچ میں جاتے ہو تو موویاں بنتی ہیں. اب آدمی کیا کرے, تو یہ تو دنیا داری کے لیے چلو بنتی ہیں, سیکورٹی کے لیے, سیکورٹی کے لیے, اور یہ تو دین کی خدمت کے لیے. نمبر 4, جشن ولادت کی خوشی میں بات لگے گانے باجے بجائے جاتے ہیں, ایسا کرنا شرعاً گناہ ہے. اس سلسلے میں 2 روایات پیش خدمت ہیں. نمبر 1, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا. نمبر 2, حضرت زحاق رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے گانا دل کو خراب اور رب تبارک و تعالی کو ناراض کرنے والا ہے. نمبر 5, نعت پاک کی کیفیتیں بے شک سنائیں مگر اس میں بھی اذان و اوقات نماز کی رعایت اور مریضوں وغیرہ کی تکلیف کا خیال رکھنا ضروری ہے. عورت کی آواز میں نعت کی کیفیت نہ چلائیں. نمبر 6, شارع عام میں زمین پر اس طرح سجاوٹ کرنا, پرچم گاڑنا جس سے راستہ چلنے اور گاڑی چلانے والے مسلمانوں کو تکلیف ہو, ناجائز ہے. نمبر 7 چراغا دیکھنے کے لیے عورتوں کا بے پردہ نکلنا حرام اور شرم نہ. نیز با پردہ عورتوں کا بھی مروجہ انداز میں مردوں میں اختلاف انتہائی افسوسناک ہے. نیز بجلی کی چوری بھی نہ جائز، لہذا اس سلسلے میں بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے رابطہ کر کے جائز ذرائع سے چراغا کی ترکیب بنائیے. نمبر 8 شروع سے میلاد میں حتی امکان باب وضو رہیے، نماز باجماعت کی پابندی کا خیال رکھیے، شرعی مجبوری نہ ہونے کی صورت میں جلوس کے دوران بھی نماز باجماعت مسجد کے اندر ادا کرنا واجب ہے. عاشقان رسول نماز کی جماعت ترک کرنے والے نہیں ہوا کرتے. نمبر 9 جلوس میلاد میں گھوڑا گاڑی اور اونٹ گاڑی سے اجتناب کیجیے، کہ یہ پیشاب اور لید سے عاشقان رسول کے کپڑے وغیرہ پلید کر دیتے ہیں. نمبر 10 جلوس میں لنگر رسائل چلائیے، یعنی مکتبۃ المدینہ کے مطبوع رسالے اور مدنی دھونوں کے مختلف پمپلٹ خوب تقسیم کیجیے، نیز کیسٹیں آڈیو ویڈیو کیسٹیں بھی بانٹیے، پھل اور اناج وغیرہ پھینکنے کے بجائے لوگوں کے ہاتھوں میں دیجیے، زمین پر گرنے بکھرنے اور قدموں تلے کچلنے سے ان کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور اس طرح قصدن کھانے پینے کی چیزوں کو ضائع کرنا گناہ. نمبر 11 اشتعال انگیز نعرہ بازی با وقار جلوس میلاد کو سبوتاز کر سکتی ہے، پر امن رہنے میں آپ کی اپنی بھلائی ہے. نمبر 12 خدا نخواستہ اگر کہیں پتھراؤ ہو بھی جائے، تب بھی جذبات میں آ کر جوابی کاروائی کرنا اترے، کہ اس طرح آپ کا اپنا جلوس میلاد تتر بتر اور دشمن کی مراد بر آور. اونچے چت کے پھول چڑھیں گے ہر طرف آئی بہار، اونچے چت کے پھول چڑھیں گے ہر طرف آئی بہار،
ہمارے ہی کہ اگر ہمارے جلوس سے میلاد میں کوئی پتھراؤ کرے یا کوئی ہمارے جلوس کو خراب کرنے کی کوشش کرے تو ہم اس کا جواب نہ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اس کو آپ یوں سمجھے کہ آپ کی شادی ہو اور دھوم دھام سے بارات جا رہی ہو، 200-300 باراتی ہوں، آپ دلہا بنے ہوئے ہوں اور دھوم سے چلیے میلاد سے بھی پڑھتے ہیں، آپ تو ماشاء اللہ مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، تو دھوم دھام سے آپ کی بارات مولود پڑتی جا رہی ہے، اب 2-4 اوباش قسم کے لڑکے وہاں بیٹھے ہوں آپ کے بارات گزرے اور وہ آوازیں کسنے لگے، کیونکہ آپ پسند کریں گے کہ سارے باراتی مما آپ کے اس سے الجھ پڑے، اب ظاہر ہے آپ پسند نہیں کریں گے، آپ ان سے الجھیں گے تو یہ زیادہ ہاں ہوں کریں گے، نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کا مزہ کرکرا، آپ کی بارات کا مزہ کرکرا ہوگا، تو اپنی بارات کو کوئی خراب نہیں کرتا، تو یہ تو کیسی بارات ہے؟ آپ کی ساری باراتیں سست ہیں، یہ تو مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوئیں مچاتا ہوا جب مدنی جلوس گزر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ مطلب اس پر اگر آپ کو چھیڑتا ہے آپ کو تو آپ چھیڑیں، وہ چاہتا ہی یہی نا کہ آپ چھیڑیں، آپ جب چھیڑیں گے اچھلیں گے کودیں گے تو یہ آپ کیا بندر مچے گی، آپ کا جلوس تتر بتر ہو جائے، وہ چاہتا ہی یہی تتر بتر، آپ سمجھدار ہیں اور اپنے راستے پر چلتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کا جلوس چلتا رہے گا. اللہ تعالی اعلم رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی النبی.
یہ ارشاد فرمائیے ربیع الاول شریف 12 ربیع الاول شریف کو ہندوؤں کی بھی عید کہا جاتا ہے، اور عید کو روزہ رکھنا تو منع ہے، تو پھر 12 ربیع الاول شریف کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟
آپ کو بتا حدیثوں میں جمعے کو بھی عید کہا گیا،
جمعے کو
جی رمضان المبارک میں جمعہ آئے گا تو کیا کرو گے، روزہ نہیں رکھو گے کیا؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ عید کے دن تو یہ بکری عید اور میٹھی عید یہ دو عید ہیں، آپ کو پتا ہے یہ جو 3 دن تو قربانی کی عید ہے، تو عید کی دوسرے دن کو یہ باسی عید بول کر مجھے بھی مزہ نہیں آتا، باسی تھوڑی ہوتی ہے، زیادہ ہی زیادہ ہوتی ہے. تو میرے بھائی وہ قربانی تو پھر وہ حرام تو پانچ روزے سال میں, ان میں دو عیدیں ہیں, دو عیدوں کے حرام ہیں, بکر تحریم ہے, دو عیدوں کے روزے حرام ہیں اور مزید تین دن ہیں. وہ تین دن کون سے؟ 11, 12, 13 ذوالحجت الحرام, یہ تین دن عید کے تھوڑی. اگر آپ چلو باسی تو ترماسی آپ کی اصطلاح مان بھی لوں گا, یہ آپ کے گھر کی اصطلاح ہے. صحابہ اکرام نے کوئی باسی ترماسی کہیں کہا ہو میں نے نہیں پڑھا, یہ تو ہے بھی اردو کے الفاظ ہیں, اردو میں بھی نہیں لگتے, ہندی لگتے ہیں. چلو جو بھی ہے, بہرحال یہ ہماری ناجائز بھی نہیں ہے اصطلاح, میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ عید تو تازہ ہی تازہ ہوتی ہے, تو ہم باسی کیسے کر سکتے ہیں. تو عید کا دوسرا دن, عید کا تیسرا دن وہ عید نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ دو عید یہ صلاح ہے نا, ان دو عیدوں کو روزہ نہیں رکھا جائے گا. مزید تین دن وہ جو میں نے عرض کر دیا, قربانی کے دن بھی وہ 11 اور 12, اور 13 تاریخ کو قربانی بھی نہیں, قربانی کا دن نہیں ہے, وہ تو چلا گیا. لیکن مان لو 13 تاریخ کو بھی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. تو یہ تو ہے منسوس معاملہ, یعنی اس پر تو دلیل شریعت کی موجود ہے. جمعہ کا روزہ, اگرچہ تنہا جمعے کا روزہ رکھنا کے بارے میں روایتیں ہیں بہت, جن میں پسندیدہ نہیں ہے روزہ, ناجائز نہیں ہے, مکرو تنظیم. اور اس میں بھی اگر جمعرات ملا لی یا ہفتہ ملا لیا جمعے کے ساتھ, تو اب وہ کراہت بھی جاتی رہی اور 10,000 سال کے لوگوں کے ثواب کے آپ مستحق ہو جائیں گے اگر جمعے کا روزہ اس طرح رکھیں تو جمعرات یا ہفتہ اس سے ملا لیں. یہ اعلیٰ سے لکھا ہے, لیکن حدیث شریف میں تو مطلق جمعہ لکھا ہے فضیلت کے اعتبار سے, لیکن دوسری حدیثوں کے حساب سے اعلیٰ نے کہا ایک دن ملا لے آگے پیچھے. اور اگر وہ جمعے کا روزہ اس طرح آتا ہے کہ جیسے جو ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں 13, 14, 15, اب جمعہ آ گیا کوئی عرض نہیں, یا ویسے کوئی 15 شعبان آ گئی جمعہ, تو اب بھی وہ روزہ رکھیں گے تو فضیلت حاصل ہوگی. عاشورہ آ گیا, 27 میں رجب آ گئی جمعہ آ گیا, یا اس کا معمول ہے کہ مثلاً وہ کوئی مہینے کی کسی مخصوص تاریخ, مثلاً 12ویں شریف کے محبت نے کوئی ہر مدنی ماہ کی 12 تاریخ کو روزہ رکھا ہے, اس میں جمعہ آ گیا تو اب بھی وہ کراہت نہ رہی. اور جمعے کے روزے کی کراہت کی ایک نفیس وضاحت میرے آقا اعلیٰ حضرت فرمائی, نفیس وضاحت شاید آپ کے لیے نئی بات ہوئی, کہ جمعے کے روزے کی وہ کراہت تنظیمی اس صورت میں کہ وہ اس لیے روزہ رکھے خاص کر جمعہ اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں, اگر ویسے ہی روزہ رکھے تو اب وہ کراہت تنظیمی نہ رہے گی. اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا, حالانکہ جمعے کو تو حدیثوں میں عید کہا گیا. اگر آپ کو اس سے دلائل چاہیے تو نماز کے احکام میں رسالہ فیضان جمعہ, اس میں اس سے دلائل مل جائیں گے آپ کو کہ جمعے کو حدیث پاک میں عید کہا گیا. امید ہے کہ وسوسہ دور ہو گیا ہوگا آپ کا. اور یہ عید تو جشن ولادت کی عید تو دوسری بات ہے نا, یہ عید اس کو ہم ان دونوں عیدوں کی طرح یہ منسوخ عید نہیں کہتے نا, یہ تو خوشی کا دن ہے اور ہم مطلب یہ کہ اس میں تعویل لیتے ہیں کہ چونکہ یہ خوشیوں کی دن ہے اور اللہ تعالیٰ نے خوشی کے دن کو خوش عید قرار دیا, تھی آیتیں ہیں اس طرح کی کہ اس پر فرق کریں.
جو جشن میلاد 12 ربیع الاول کو بنائی جاتی ہے, اسی دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف بھی لے گئے تھے, پردہ فرمایا تھا, تو کہیں یہ معاملہ اس طرح شیطان وسوسہ دلائے جو رہے تو نہیں کرے کہ وفات تو غم کا دن ہوتا ہے, بڑا خوشی بنا رہے ہو
بھائی. کسی کے والد صاحب نے دنیا سے پردہ فرمایا؟
جی
فرمایا. اچھا, یا والد صاحب کے پردہ کرنے کے دن آپ کیا غم مناتے ہیں, کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں, پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ نہیں نا, جن دن مثال ہوا اس دن آنسو جاری ہو گئے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو میرے بھائی شریعت میں 3 دن سوگ رکھا گیا, سوگ جو ہے وہ 3 دن کے لیے, کسی کا انتقال ہو جائے عزیز کا تو 3 دن سوگ منائیں گے, اور بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن سوگ, بیوی کے لیے عزت کے جو دن ہے وہ سوگ کے دن ہے 4 مہینے 10 دن, 3 دن سے بڑھ کر. یہ بیوی تو ظاہر ہے کہ کوئی کوئی ہوتی ہے, ایک آدھی ہوتی ہے مرد کی, وہ بھی شوہر تو اس کی زندگی میں, ورنہ جنرلی یہی کہیں گے نا کہ وہ 3 دن تک سو گئے, تو 3 دن سے زیادہ سوگ منانا یہ حرام شریعت. تو 12 ربیع الاول شریف کو فوت ہو گئے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پردہ ظاہری فرمایا دنیا سے, تو وہ سوگ تھا بھی تو 3 دن کا تھا, ساری زندگی تو کسی نے سوگ نہیں منایا. آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے, اس کے بعد آپ نے شادی بھی کی ہوگی, وہ خوشیاں منائی ہوں گی, بچے پیدا ہوئے ہوں گے تو اس کی بھی خوشیاں منائی ہوں گی, خوب تقریبیں کی ہوں گی آپ نے, اور پھر یہ کہ وہ آپ کے والد صاحب کی برسی کے دن بھی آپ کو پھٹ پھٹ کر روتے تو نہیں ہوں گے, نارملی ہوتے ہوں گے. یہ کہ اس میں یہ غم منانے کی صورت نہیں, سوگ نہیں منایا جا سکتا. اسی طرح 12 ربیع النور شریف کو بھی غم منانے کی اجازت نہیں ہے. تو جب دونوں پیدا ہو تو ہم ولادت کا دن لیتے ہیں. تو بزرگوں کا دن جو ہوتا ہے وہ یوم وفا, اس دن بھی عرس مناتے ہیں کہ عرس یہ خوشی سے ہی مطلب یہ نہیں کہ وہ عروس عروس دلہن. تو اس سے ہمارے علماء یہ دیتے ہیں کہ جب اہل اللہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اولیاء اللہ رحمہم اللہ, تو ان کو قبر میں کہا جاتا نم کا نومت العروس, اس طرح سو جیسے دلہن سوتا. ان کے لیے خوشی کا دن ہوتا, خوشی کی ساعت ہوتی ہے. لیکن جو اعزاء ہیں اقربا ہیں وہ بے شک 3 دن تک سو منا چوتھے دن میں. اب فطری طور پر کو غمگین ہو جائے اس کی بات دوسری ہے, لیکن وہ غم کی ترکیب جو ہوتی ہے اسی لیے تو وہ دوسری بات تعزیت کی بھی اجازت نہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی کی میت ہو گئی تو ایک دن ایک بار تعزیت کریں گے, ایک دن ایک بار. جیسے اس کے بعد آپ چلے گئے تعزیت کر لی کہ آپ کے عزیز فوت ہو گئے صبر کیجیے بار, دوسری بار آپ تعزیت نہیں کہ اس میں تجدید حزن ہوگا, غم تازہ ہوگا, اور اس کے عزیز کا غم تازہ کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں. ایک بات بس. یہ تو خیر میں نے آپ کو وضاحت کر لی. اول تو ہمارے علماء تو اس میں بھی کلام کرتے ہیں کہ 12 تاریخ کو وصال ہوا, بہرحال یہ کہ مسئلہ مختلف تھی. اور اس لیے یوم آپ کہیں گے شاید کہ یوم ولادت میں بھی اختلاف ہے, لیکن 12 ربیع النور شریف کی روایت قوی ہے اور علماء اسلام نے تو معمول ہے, عمل ہے, تعامل ہے. ویسے 12 ربیع النور شریف تو یقیناً خوشی کا دن ہے, عیدوں کی عید ہے, لیکن سچی بات ہے کہ اپنا تو روز جشن ولادت ہے. ہم تو جب الحمدللہ ہوتا ہے ولادت کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو شادی میں ملا تو بچے کی ولادت میں ملا تو کوئی خوشی ہوگی تو ملا ملا دے ملا دے ان شاء اللہ. دم میں جب تک دم میں ذکر ان کا جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.